والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 26 فرض حج کرو بے شک اس کا اجر غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 16 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. پاک شافعی کابینہ مظفر گڑھ پنجاب, پاک سمنانی کابینہ تتلے علی ضلع گجرانوالہ پنجاب, نیز پاک نعیمی کابینہ گجرات پنجاب سردار آباد بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اور بھی شہر ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یہ گجرات نظر آ رہا ہے پاک نعیمی کابینہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں محمد بشیر عطاری عرض کر رہا ہوں صحرا مدینہ ملتان شریف سے. عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان 19 سال کا تھا, وہ دیہات کے رہنے والے ہم, تو وہ جیسے ٹرین سے گزرنے لگا نا تو اس کے کانوں میں ہینڈ فون تھا, تو جیسے ہی وہ ٹرین پاس کرنے لگا ادھر سے ٹرین والے نے ہارن دیتا رہا اس کے کانوں میں ہینڈ فون تھا, اس نے نہیں سنا تو ٹرین کے نیچے وہ آ کے مر گیا. اور آپ اس کے بارے میں کیا مطلب بول دیں گے؟
اللہ 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 کرے کہ وہ مسلمان, مسلمانوں کا ملک ہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا. اللہ کریم بیچارے کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے. اب یہ کہ یہ موبائل فون, پہلے موبائل فون کان پہلے کر اسی طرح چلتے رہتے تھے, اب یہ وہ آ گیا دوسرا موبائل فون ساتھ میں جس میں وہ نیٹ اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے, اس طرح وہ اس میں بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں, ایئر فون لگاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں اور بالکل محویت کا عالم اور گم ہو جاتے ہیں. اس میں حادثے بھی ہوتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی حادثے کا خطرہ رہتا ہے. بہرحال یہ کہ استعمال کیا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر تھوڑا تھوڑا استعمال کرے بندہ تاکہ دنیا کے دیگر دین دنیا کے کام متاثر نہ ہو.
سوشل میڈیا پر ایک کلپ آیا تھا کہ وہ ایک باپ نے اپنی بچی کو اتارا ہوگا اور موبائل ساتھ ہوگا, توجہ نہیں ہوگی تو گاڑی اس نے آگے پیچھے کرنی تھی تو چڑھا دی گاڑی, یہ ہو گیا کہ بچی پہ. تو اس طرح کے واقعات بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں اور ایسے منظر بھی بعض اوقات وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا اس سے وہ منظر بھی ریکارڈ ہو گیا تھا.
अल्लाह अब ये के लोग जो है वो अव्वल तो ये बातें इनको पता नहीं चलती, जरा हम जैसे बता रहे हैं या अखबार में आ रहा है या तो जरूरी नहीं सोशल मीडिया पर भी आया, जरूरी नहीं हर एक इसको देखे, फिर ये कि अगर देखता भी है तो वो ये समझता कि मेरा थोड़ी कुछ होगा, अपना कुछ नहीं होता यार, और मैं तो एहतियात करता हूँ, लेकिन अगर ये करता है एहतियात से भी तो कभी गैर मोहतात हो जाएगा, ये अंदेशा है, तो इसलिए वो एहतियात से भी ऐसे मौके पर गाड़ियों में और ये रोड क्रॉस करते वक्त या ट्रेन की जगह पर और इस तरह के मौके पर तो बिल्कुल यानी कि अपनी जेब में रख के इसको बंदा भूल जाए, ऐसी चीजों को इस्तेमाल ही ना करे कि खतरा खड़ा हो। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
लोग बाज़ुकात अपने आप को अल्लाह पाक के फजल एहसान से महरूम समझने लगते हैं, इस तरह की मायूसी का क्या हल है?
मायूस तो असल होना ही नहीं है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तो कुरान का हुक्म है, भले कितना ही बड़ा गुनाहगार है तब भी वो मायूस न हो, अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है, उससे तोबा करता रहे बंदा नदामत और शर्मिंदगी के साथ मतलब रहे, नदामत हशर में आसियो तुम साथ ले जाना, यकीनन शर्म वालों को वो शर्मा या नहीं करते, नदामत तो अनदम तौबतुन शर्मिंदगी तौबा है, बहरहाल ये अल्लाह की रहमत से मायूस तो होना ही नहीं है, और ये शर्त भी कब है कि जो आप जाहिरी नेकियां करता है उसकी बख्शिश तय हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता कि मेरा क्या होगा, तो इसलिए वो रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत पर नजर रखे, खूब नेकियां करे फिर भी नजर रखे कि मुझे अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल एहसान से जरूर मुशर्रफ फरमाएगा और मेरी मगफरत करेगा।
अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, मायूसी का एक पहलू ये भी होता है कि मसलन अल्लाह पाक की रहमत से मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला, ये नेमत नहीं मिली, और उसमें अगर किसी को मायूसी का शिकार है तो उसके लिए भी अगर चंद मदनी फूल मिल जाए।
हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ना किया जाए कि औलाद से अल्लाह ने मुझे महरूम रखा है, इस तरह भी लोग बोलते हैं, तो इस तरह ना किया जाए कि हजार मसलियतें होती हैं जिस नेमत से आपको यूं लगता है कि महरूम किया गया है, तो वो नेमत आपके हक में जहमत हो या आपको कैसे पता चला है, औलाद की नेमत से आप महरूम है, मुझे औलाद नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब बेटा हो गया फिर हेरोइन पिएगा, घर के टोल टप्पड़ बेचेगा तो क्या करोगे, या आपको मार के निकाल देगा शादी के बाद तो फिर क्या करोगे, ओल्ड हाउस में झोंक आएगा तो क्या करोगे, तो इसलिए हो सकता है आपको जो औलाद नहीं दी जा रही, बेटा नहीं दिया जा रहा, बेटियां हैं, तो ये इसमें ये अल्लाह ताला की मसले है, तो हिकमत हो हम नहीं जानते, और फिर भी मतलब ये देखे ये कहना भी अदब नहीं है कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा या अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया है, ये नहीं कहना चाहिए। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीजना अलैहिस्सलाम का कौल जो है वो कुरान ने इस तरह नकल किया है, वैजा मरिक तो फहुआ यशफिन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो यानी अल्लाह मुझे शिफा देता है, तो बीमारी को और जो भी इस तरह की चीजें हो परेशानियां या महरूमियां उसको बंदा अपनी तरफ निस्बत दे के मुझे वो नहीं मिला, अगरचे हकीकत में सब कुछ अल्लाह देता है लेकिन ये चीजें मतलब यानी कि बोलना यानी कि नहीं ठीक, शिफा ये एक अच्छी चीज है तो ये अल्लाह अल्लाह ने मुझे मुझे अल्लाह देता है, बीमारी इसको लोग पसंद नहीं करते, जाहिर है बाज़ औक़ात ये सजा अन भी होती है, बतौर सजा भी होती है, तो बहरहाल ये आप इसी चीजों को अल्लाह की तरफ निस्बत ना करें कि मुझे अल्लाह ने महरूम रखा, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, अल्लाह ने मेरी मेरा पांव से मुझे माजूर कर दिया, मुझे आंखों से माजूर कर दिया, मुझे सुनने से माजूर कर दिया, मुझे देखने से माजूर कर दिया, मुझे बोलने से माजूर कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ इस तरह की निस्बत नहीं करनी चाहिए। واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. اگر دوائی کی شیشی ٹوٹ جائے تو کیا یہ شفا ملنے کی نشانی ہے؟
ٹرائی کر لو, پتا چل جائے گا. نقصان ہی ہوگا ذرا مالی طور پر. تو دوا کی شیشیاں تو ٹوٹتی رہتی ہیں, دوائیں اپنی ختم ہوتی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ عوامی بس ہوگا, ایسا بولتے ہوں گے عوام, حقیقت میں ایسا نہیں ہے.
ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہے اور وہ مسجد نبوی شریف کے تعلق سے ایک ودی منی بھی ہے اور کھجورے بھی ہیں. وہ مختصر سا ایک ہے مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں.
ماشاء اللہ.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بچی بھی سمجھدار ہے, بڑھ بڑھ کے آگے دے رہی ہے. رمضان کی اپنی فہار ہے, ماشاء اللہ. اللہ اس بچی کو عالمہ مفتیہ بنائے, نیک بنائے, سارا گھرانہ عشق رسول سے مالا مال ہو.
آپ لوگ امامے کے اوپر چادر پہنتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟
آپ کا یہ اعتراض کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, مشین کے ذریعے سلائی ہوتی ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کے پلاسٹک اور اسٹیل کے بٹن, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں صحیح بول رہا ہوں, پہلے یہ تھوڑی ہوتے تھے مشینوں کے سلے ہوئے اور اسٹیل کے بٹن اور پلاسٹک کے بٹن اور خوبصورت اس طرح کے ڈیزائننگ والے کپڑے, جس طرح کے آج کل تراش خراش نکلی ہے. جب یہ سب اوکے ہے تو ہماری چادر کو بھی اوکے کر دو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک جو امامے کے اوپر سے اوڑا کرتے, یہ بالکل یعنی کہ روایتیں موجود ہیں اس کی. اور البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر دو چادروں میں رہتے, یعنی تہبند شریف اور اوپر سے یعنی امامہ شریف. امامے سے چادر, یہ بڑی چادر ہوتی جو بدن شریف کو بھی چھپاتی, تو اس طرح کا پہلے لباس زیادہ تر ہوا کرتا. یہاں تک کہ پاجامہ, شلوار پاجامہ یہ تو پہننا ثابت ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, اس کا کیا ثبوت ہے؟ پاجامے کا کیا ثبوت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پہنا, البتہ صحابہ کرام نے پہنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. تو یوں پاجامہ بھی سنت میں اس طرح داخل ہو جائے گا کہ پیارے آقا نے اس کو پسند فرمایا, پاجامے میں پردہ زیادہ ہے. میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح بہرحال یہ کہ ہر بات میں یہ ثبوت نہیں مانگا جاتا کہ یہ کہاں سے کیوں ہے. تو یہ آپ نے موبائل فون پر یا صوتی پیغام دیا ہوگا, جس کو وائس میسج, یا کسی طرح بھی آپ نے پیڈ کے ذریعے کسی بھی سسٹم کے ذریعے سوال پہنچایا, تو یہ کچھ بھی تو ثبوت نہیں ہے. وہاں سے دور صحابہ میں بھی نہیں تھا, یہ تو نئی ایجادیں. تو ایسی بہت ساری نئی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں, تو شریعت سے جو چیز ٹکراتی نہ ہو نا, وہ جائز ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حبیب اللہ اتاری سکھر فیضان مدینہ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ کہ دل آزاری کسے کہتے ہیں اور کن کن وجوہات سے دل آزاری ہوا کرتی ہے؟
دل آزاری کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر وجوہات شاید خود ہی آپ سمجھ جائیں گے. دل آزاری من دل دکھانا یا دل دکھنا, دل دکھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی, کہ دل دکھنا. تو دل جیسے کہ آپ کو کسی نے مطلب نے جھڑک دیا تو دل آزاری تو ہوگی, دل تو دکھے گا. یا آپ کو کسی نے مارا تب بھی دل آزاری ہوگی. آپ کا کسی نے مال چھین لیا پیسے چھین لیے تو بھی دل آزاری ہوگی. آپ کو برا بھلا کسی نے کہا, گالی نکالی, تب بھی دل آزاری ہوگی. تو دل آزاری ہونے کی تو ہزاروں صورتیں بن سکتی ہیں. تو یہ کہ دل آزاری مسلمان کی, ناحق دل آزاری, یہ حرام, اور اس میں جہنم کی حق داری ہے. جہنم میں ایسا شخص جانے کا حقدار ہے. اس لیے مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کو نزع کی سخت تکالیف کا سامنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟
اچھا, نزع کی کیفیت کسی پر طاری ہو تو جو لوگ موجود ہیں وہ کیا پڑھے؟
جی جی,
ہاں, ادھر سے تصویریں سب ہٹا دے. ایسی کوئی ترکیب نہ ہو کہ جس سے رحمت کے فرشتے وہاں تشریف نہ لائیں. تصویر لگی ہوگی, فریموں میں لگی ہوتی ہے تصویریں, وہ تعظیم کی جگہ ہی ہوتی ہیں یہ, تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسپتالوں میں ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو بہرحال یہ کہ وہاں جتنا ہو سکے یہ چیزیں ہٹا دی جائیں, اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے, وہاں مل کر کلمہ شریف پڑھا جائے. جیسے یاسین شریف جب تلاوت کی جا رہی ہے تب تو کچھ نہ کریں, تو یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں. جب یہ کر چکے تو کچھ بلند آواز سے مل کر کلمہ پڑھیں, چاہے ایک ہو چاہے دو ہو, مل کر کلمہ پڑھیں. اس کو نہ کہیں گے کلمہ پڑھ, تو پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں.
یہ جو آپ نے فرمایا کہ کلمہ شریف مل کر پڑھیں, تو کیا تلاوت بھی سب مل کر کریں گے یا کوئی؟
تلاوت اکیلا کرے گا, اور تلاوت کے وقت کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا, نہ پڑھے گا, اپنے منہ کو بند رکھے گا, سنے گا. ماشاءاللہ, یہ اچھا سوال کیا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہوں کہ اب کریں کیا, کہ اس کے اگر یہ روح نکل رہی ہے تو بعض اوقات وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے, اور ٹی وی سرانے رکھا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے بس. تو یہ سب چیزیں ہٹانا ہی مناسب. اب ٹی وی ہے اور صرف مدنی چینل ہے جیسے, تو وہ برا نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں ہاسپٹلوں میں کیا ہوتا ہے. اور یہ ہاسپٹلوں میں بھی نزا ہوتی ہے, گھروں میں بھی نزا کی ترکیب ہوتی ہے, تو گناہ بھرا کوئی سلسلہ ہونا ہو. اور ٹی وی اگر بند پڑا ہے تو خیر وہ نقصان دہ نہیں ہے, چل نہ رہا ہو کم از کم, یعنی وہ میوزک اور چل رہا ہو, بے پردہ عورتیں اس میں آ رہی ہوں جا رہی ہوں, اور وہ بےچارہ نزا کی سختیوں سے دوچار ہو, تو وہاں تو کچھ وہ نیکی ہی, اب اس کو ہماری نیکی سے ہی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب وہ نیکی کرنے کے خود تو اب وہ رہا نہیں اس قابل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد الرؤف ستاری جرمنی سے, کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وسیلے کی تعلیم دی؟
وسیلے کے تعلق سے ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ ربیع الآخر 1439 سن ہجری, غوث پاک کے مہینے میں, یہ ایک مضمون فیضان مدینہ ماہنامہ کے 8ویں پیج پر یہ پورا مضمون موجود ہے. وسیلہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ حدیث پاک لکھی ہے معجم الکبیر کے حوالے سے, یعنی طبرانی معجم کبیر, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت یعنی کامیابی طلب فرماتے تھے. یہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ مانگا, وسیلہ, تو یہ اس کا ایک روایت آپ کو سنائی, مزید بھی روایات ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے کسی نے پوچھا ہے کہ عطاری اور مدنی میں کیا فرق ہے؟
ہمارے ہاں مدنی ان کو بولتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی معاملے میں, جو درس نظامی کرے, جامعت المدینہ میں درس نظامی کیا, تو اس کو مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں جب یہ درس نظام سے فارغ ہو گیا پاس ہو گیا تو اس کو مدنی بولتے ہیں. اور اتاری اس کو بولتے ہیں جو اتار کا مرید ہو. الیاس قادری کا تخلص اتاری, تو جو اس کا مرید ہے وہ اس نسبت سے اتاری کہلاتا ہے. ہر مدنی کا اتاری ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر اتاری مدنی ہوتا نہیں ہے. اللہ وہ دن کرے کہ دھوم دھام سے سبھی مدنی بننا شروع کر دیں, درس نظامی شروع کر دیں اور آٹھ سال کی یا چھ سال کی یا سات سال کی جو بھی اب ترکیب ہے ان میں یہ پورا اترے اور پاس بھی ہو جائے. مدینہ مدینہ علم دین سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہے؟ علم دین سب سے بڑا خزانہ ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر اثر لطیف پوچھ رہے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کا نام تھا یا کنیت؟ اگر یہ کنیت تھی تو اصل نام کیا تھا؟
ام کلثوم یہ کنیت ہوئی نا. کلثوم اصل مرد کا نام ہے, ہمارے عورت کے لیے رکھتے ہیں. کلثوم مرد کا نام ہے اور ام کلثوم ان کلثوم کی ماں. ہاں وہ نام رکھ سکتے ہیں, ہے کنیت. جیسے ابو بکر ہم نام رکھتے ہیں اور ابو بکر کا نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شاید ہی کسی کو پتا ہو. تو بہرحال ان کا نام عبداللہ تھا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. تو کنیت ابو بکر تھی, لیکن ہمارے ابو بکر نام رکھتے ہیں تو جائز ہے, حرج نہیں ہے اس میں.
مان احمد اتاری مرکز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پروردگار کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کو بعض لوگ پروردگار پڑھتے ہیں, بعض پروردگار پڑھتے ہیں, اور کتابوں میں بھی بعض کا تلفظ کے اعتبار سے مختلف لکھا ہوا نظر آتا ہے, رہنمائی فرما دیں.
لغت میں میں نے پرورد دال بھی ساکن, پروردگار بھی پڑھا ہے, غالباً پروردگار بھی لکھ رہے ہیں. پروردگار یعنی دال ساکن, یا پھر پروردگار دال کے نیچے زیر, دونوں میں سے جو بھی پڑھے صحیح ہے. ظاہر ہے کہ لغت میں جو لکھا ہوتا ہے فارسی لفظ ہے, قرآن کا تو ہے نہیں کہ چلو ہم قرآن کریم میں جو تلفظ ہے اس کو ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ اپنے چہرے پر کوئی کریم لگاتے ہیں اور کون سی کریم لگاتے ہیں کہ جب دیکھو آپ کا چہرہ حشاش بشاش نظر آتا ہے؟
کریم سے آدمی حشاش بشاش نظر آتا ہے.
سوال آیا
ہے ارے چہرے کو ارے کہ خوبصورت لگے, چمک دمک آئے چہرے پر, اس لیے تو کریم لوگ لگاتے ہوں گے. تو میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں لگائی. اب جوانی میں نہیں لگائی تو بڑھاپے میں کیا لگاؤں گا کریم. دوبارہ لے کے یہ چاروں طرف لائٹنگ ہے, بتیاں گننا مشکل ہے, اتنی بتیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اس کا کمال ہے کہ بتیاں میرے چہرے پر یہ آ رہی ہیں روشنیاں. تو ظاہر ہے کہ اب وہ کوئلہ بھی اس میں عارضی طور پر تو شاید وہ چمک دمک دمک چمک والا ہو جائے, تو اس میں سمجھ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کچھ لوگ جنم میں جائیں گے, وہ بعد یہ کہتے ہیں کہ جنم میں ہم جائیں گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو ہم باہر آ جائیں گے, تو کچھ دن ہم رہ جائیں گے. لیکن کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے حاجی بن کے آتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں کے گناہ یہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی دوبارہ حج کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا, تو کیا یہ کفر جملہ ہے؟
یہ پھر گناہ کریں گے تو پھر حج کر لیں گے, پھر معاف ہو جائیں گے.
یہ جملہ
ہاں مطلب بے باقی یار سخت تو ہے یہ
جی,
یہ بھی سکتے وہ بھی سکتے.
پہلا بات یعنی اس میں تو بالکل یہ تو یہود کا طریقہ کار ہے کہ یہود جو ہے وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم میں چند دن رہنا ہے. تو اب وہ اس کی مترکن تو اس کو کفر نہیں کہیں گے, اس کی صورتیں بنیں گی کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہوئے یہ کہے گا کہ چلو چند دن ہم برداشت کر ہی لیں گے,
تو پھر اس کو کفر کہا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے. اور اگر وہ ہلکا نہیں سمجھ رہا, اور جیسے ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے تمنا کی تھی کہ جہنم سے جو آخری شخص نکالا جائے گا کاش میں ہی ہوں, تو پوچھا گیا کہ آپ اسی بات کیوں کر رہے ہیں, اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. تو اس طرح بہرحال اگر کسی نے کہا ہے اور وہ جہنم کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھ رہا تو بھی بہرحال بے باک ہے اس طرح کے جملے کہنا, کیونکہ یہاں پر وہ انداز نہیں ہے کہ جو بزرگوں نے اس طرح کہا ہو,
وہ خوف خدا سے کیفیت میں فرمایا ہوا انہوں نے. اب ہماری کیفیت ہے, یعنی اس میں بہت رسک ہے, یعنی ہم لوگ حکم نہیں لگا سکتے. اب یہ جس نے بولا وہ سوچے کہ اس نے کیوں بولا ایسا, کیا یہ سوچ کر بولا ہے کہ چلو تھوڑے ہی دیر برداشت کر لیں گے یار, تو یہ گیا ایمان سے. اگر یہ نعوذ باللہ کہنے والے کا ذہن ہے, دیکھیں ہم کو چونکہ اس کا ذہن اس کی نیت خبر نہیں ہے تو اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کچھ. اپنا سوچے, اگر خدا نہ خواستہ اسی ذہن سے کہا ہے تو نئے سرے سے اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا, نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا, سارے نیک عمل برباد ہو گئے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت.
آمین.
اور دوسرا جو ہے کہ یار گناہ کر لو حج کریں گے تو پھر معاف ہو جائیں گے, تو اس میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. بھائی معاملہ بڑا نازک, بہت سوچ سمجھ کر زبان سے نکالنا ہے, خالی زبان سے دماغ میں بھی اگر عقیدہ بنا لیا یہ کہ اب یار گناہ کر لو توبہ کر لیں گے, تو نعوذ باللہ یہ خطرناک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اتنا یعنی کہ وہ ایزی لے رہا ہے, بندے کو ڈرنا چاہیے. نیکی جو نیک لوگ ہوتے نیکیاں کر کے ڈر رہے ہوتے, وہ جو بے باک ہوتے گناہ کر کے بھی ڈر نہیں رہے ہوتے, دلیری کا اظہار کر رہے ہوتے, یہ بے باک کی نیت کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.
آمین.
عاجزی نصیب فرمائے, اور ہم بس ڈرتے رہیں, کوئی ایسی بک بک کرے نہیں, ایسے بکیوں کے ساتھ ہماری صحبت بھی نہ ہو, ایسوں سے کوئی تعلقات دوستیاں ہماری نہ ہو, ورنہ ہمارا کام خراب نہ ہو جائے گا.
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر اسی طرح سے عاطف ہیں, کوئی انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص نے گلے میں چین پہنی ہوئی تھی, اسے سمجھایا کہ جائز نہیں, تو اس نے کہا یار پہلا کون سا جائز کام کرتے ہیں, اتنے اور ناجائز بے کام بھی تو کرتے ہیں, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟
ہاں اس نے بھی اسی لیا نا گناہ کو, ہلکا جانا بظاہر تو کیا مطلب اس پر حکم لگے گا, اب وہ ثبوت کس طرح کا اس کا ہے. بہت بے باکی, اور ایک تو ہوتا ہے گناہ, اس پر بندہ نادم ہو شرمندہ ہو, ڈرتے 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 گناہ ہو گیا اس سے, ایک تو یہ ہوتا ہے, اور چھپاتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے توبہ بھی کرتا ہے کان بھی پکڑتا ہے, اور یہ ایک تو شرمندی, اور یہ تو اسی بے باکی ہے کہ یار ہم نے تو بہت سے گناہ کیا, یعنی کوئی ہے مسئلہ ہی نہیں ہے گناہ کرنا, نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہیں, بہت ڈرنا چاہیے, نہیں ایمان چلا جائے گا تو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایک اس معاشرے میں ایک تعداد اس طرح کی بے باک پائی جاتی ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب سب پڑھیں, مہربانی کر کے پڑھیں,
ایک بڑا ہے
ایمان بچانے کے لیے بہترین کتاب ہے انشاءاللہ.
اسی موضوع کے قریب ایک موضوع ہے, بہت اہم سوال ہے, وہ ہم چلا رہے ہیں.
میرا نام عرفان اتاری, یو کے برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے.
قرآن پاک میں ہے, اف امینوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہو گئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہوتے مگر خسارے والے. امن میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نے اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, کیا خفیہ تدبیر فرمائے گا, اس کی پرواہ نہیں کی. تو یہ ایسے لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو خسارے میں جو نقصان کے اندر ہوتے ہیں. یعنی خفیہ تدبیر یہ کہ بندہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو جائے, اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا, اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا. تو اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے.
خفیہ تدبیر کے معنی یہی کہ چھپی ہوئی تدبیر, چھپا ہوا معاملہ. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ بڑے بڑے نیک کو اللہ کریم چھوٹے گناہ پر پکڑ فرما لے تو وہ بے نیاز ہے, اس کو اس پر کسی کی بھی نہیں چلتی. تو اس لیے کوئی گناہ نہ کرے کہ اسی گناہ پر کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اور اللہ تعالی بے ریاض ہے, اس کو ہمارے گناہ نقصان نہیں کرتے. تو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی پر جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اس پر پروردگار راضی ہو جائے اور بخش دے, مغفرت کر دے. یہ اس کی خفیہ تدبیر, اس کا چھپا ہوا معاملہ ہے جو ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے. اور اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا, یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے. لہذا ہر وقت اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا, اے جبریل تمہیں کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کی, جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں. ایک اور روایت, جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا, ابلیس کو دھچکار دیا گیا, رد کر دیا گیا, تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے. تو رب تعالی نے دریافت کیا, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی, اے پروردگار ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. رب تعالی نے ارشاد فرمایا, تم اسی حالت پر رہنا, یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے, واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا, اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی جنتی ہیں, ان کو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بذات خود جنت کی بشارت دی ہے عشرہ مبشرہ میں سے, اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے اللہ کی خفیہ تدبیر سے. حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تابعی بزرگ ہیں, ان کی صاحب زادی نے یعنی بیٹی نے ان سے کہا, ابو میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا, اے میری نور نظر, میری پیاری بیٹی, تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے. یعنی وہی کہ اچانک عذاب نہ آ جائے. اور بھی روایتیں, حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 برس تک نہیں ہنسے, جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو, اور جب بولتے گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں, اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے. جب ان سے اس قدر غمگین یعنی اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا, فرمایا, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالی نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. یہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ تھے, بہت بڑے تابعی بزرگ ہوئے. ان بزرگوں کی خفیہ تدبیر کے تعلق سے یہ کیفیت ہوتی تھی, اور نعوذ باللہ اب لوگ کیا کیا بک رہے, سزا بھگت لیں گے, فلاں کر لیں گے, یہ ہو جائے گا تو کیا ہے, حج کر لیں گے دوبارہ تو گناہ معاف ہو جائیں گے, حج کرنے تک نہیں زندہ رہے مر گئے تو کیا کرو گے, اور اگر نہیں بھی مرے کنفرم بھی ہے کہ نہیں مروں گے تب بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بس بالکل جہالت کی باتیں ہیں, اور ان سب باتوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے, سچی پکی توبہ, اور کبھی بھی ایسا بولنا نہیں چاہیے, اور ایسا بولنے والوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے, اتنا ان سے دور رہنا چاہیے, ورنہ اپنے ایمان کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی. فیس بک پیج پر سوال ہے کہ کیا روزے میں سوئمنگ کر سکتے ہیں, تیراکی
کر سکتے ہیں؟
مظفر احمد سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر معذور شخص جنتی ہے؟
جنتی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے ایک تو, اور خیر معذور جنتی ہی ہے تو اس کا مطلب وہ چاہے نماز نہ پڑھے, معذور کو نماز تو معاف نہیں ہے نا, تو اللہ کی رحمت سے معذور بھی جنت میں جائے گا اور غیر معذور بھی جنت میں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیندار لوگ ہمدردی کا آدر دیتے ہیں اس مصروف دور میں, جب لوگوں کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے تو دوسروں کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟
جب آپ ہمدردی کے قابل ہوں گے نا تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ کاش لوگوں کے پاس وقت نکلتا. معافی چاہتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے لوگ ہمدردیاں کر رہے ہیں, نہیں کرتے ایسا نہیں ہے, کوئی گر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, سائیکل گر جاتی ہے, بندہ گر جاتا ہے, تو لوگ گھیر لیتے ہیں, بعض اوقات ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, ہاسپٹل پہنچاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بیماروں کو علاج کرواتے ہیں, پورے پورے ادارے کھلے ہوئے, سماجی ادارے کھلے ہوئے, کتنے ادارے کھلے ہوئے کہ جو لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں, شادیاں کروا دیتے ہیں غریبوں کی بچیوں کے, اور جہیز کا سامان دلا دیتے ہیں مریضوں کے, پورے پورے علاج بےچارے کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اگر ٹائم نہیں ملتا, اتنے مصروف ہے کہ کسی کی ہمدردی نہیں کر سکتے, تو سارے ایسے نہیں ہیں, ہمدردی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور ہمیں ہمدردی کرنی بھی چاہیے. الدین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام ہے, خیر خائی دوسروں کی بھلائی چاہنا, تو ہیں بھلائی چاہنے والے بے شمار ہیں, بلکہ ہر شخص اس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہی ہوتا ہے, بالکل ہی کورا کورا نہیں ہوتا. بال بچوں سے ہی ہمدردی کرتا ہے بندہ, ماں باپ سے ہمدردی کرتا ہے, اپنے بھائی سے ہمدردی کرتا ہے, دوست سے ہمدردی کرتا ہے, پڑوسی سے ہمدردی کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. جواب وہ دیں گے کہ جو ایک ماہ پورے ماہ رمضان کے معتکف ہیں اور وقف مدینہ ہونے کی نیت کی ہے. اگر واقعی نیت ہے تو ہاں, خالی خالی وہ اسکرین پر آنے کے لیے یہ نہیں کہ میری نیت ہے, جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, دھوکا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سوال یہ ہے, دیکھو کسی سے پوچھ کر رہی, اگر کسی نے بول دیا آپ نے سن لیا تو آپ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے, کسی اور ذریعے سے معلوم کر کے بھی نہیں, اپنے ذہن میں ہے جواب تو ہی دینا ہوتا ہے, یہ مستقل مطلب یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. حدیث پاک میں کس صورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟
فہیم صدر اتاری بابا جی, آپ کے سوال
یہ اپنے وہ وقف مدینہ بھی ہے کہ آپ بھی جوش میں کھڑے ہوئے؟
جی جی ہو گیا الحمدللہ,
جاری ہے
جاری ہے.
اچھا جی,
الحمدللہ شریف ہے بابا جی. سورۃ الفاتحہ.
سورۃ الفاتحہ جواب درست ہے. حدیث پاک میں سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے.
امیر السنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی یہ آپ کو دی جائے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین کورس اسلامی بھائیوں کے لیے کون سا ہے؟
جو مطلب جیسا جس کو ضرورت ہے. فرض علوم کورس, فرض علوم حاصل نہیں کیے ظاہر بہترین اس کے حق میں یہ ہے. فرض علوم کورس اگر کر لی ہے تو شاید وہ نماز اور یہ سب اس میں بھی وہ کسی حد تک اس کو معلومات تو اچھی ہو گئی ہوگی. اگر کما کو فرض علوم کورس ایسے کیے کہ اس کو یہ علوم یاد بھی ہو گئے. کورس تو کر لیتے ہیں یاد نہیں ہوتے, اصل ہم لوگ بھول بھال جاتے ہیں. علم یاد بھی رہنا چاہیے تو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے لیے بہترین کورس ہے. تاجر ہے تو اس کے لیے بہترین کورس یہ ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام جانتا ہو تو سیکھ لے, نہیں جانتا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میری برادری, جواب دے دے. 60 یا اس سے اوپر.
وہ کون سی تسبیح ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتائی تھی جسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں؟
60 یا اس سے اوپر کی عمر, 60 سال سے اوپر.
میں عبد السلحان اطاری شجاع آباد سے
حاضر ہوں,
مہینے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں.
عمر؟
عمر میری 75 سال تقریباً ہونے والی ہے.
ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور صحت عافیت والی لمبی زندگی دے. ماشاء
اللہ. اس تسبیح کو فاتحہ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں جی.
تسبیح کون سی ہے وہ؟
33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر.
سبحان اللہ
ماشاء
اللہ. یہ آپ کو عیدی دی جا رہی ہے امیر السنت. ماشاء اللہ.
ایک رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج, اس میں درود پاک کی فضیلت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے, تو اب رمضان المبارک میں ہم وتر جو ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, کیا امام کے پیچھے ہم یہ دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر امام صاحب مہلت دیتے ہیں تو. اب اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اب درود شریف کے لیے رکیں گے نہیں, وہ رکوع میں چلے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے.
حضرت مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟
کنز الایمان جس نے پورا پڑھ لیا ہے وہ جواب دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے اتار محمد ساجد اتاری سردار آباد فیصل آباد سے ایک ماہ کے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے,
آپ نے پڑھ بھی لیا ہے کنز الایمان پورا؟
جی الحمدللہ.
ماشاءاللہ.
حضرت مفتی بکار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف جامع امجدیہ باب المدینہ کراچی میں ہے.
سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. دار العلوم امجدیہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے یہ عرض ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں محلے میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو کیا اس محلے پر کوئی آفت وغیرہ پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دے.
وہ تو سنت الموقعہ علی الکفایہ ہے, بستی کا بھی پوری بستی شہر بھر میں بھی, یعنی کہ ایک نے بھی اعتکاف کر لیا پوری بستی میں پورے شہر میں تو سب سے وہ سنت ادا ہو گئی, یعنی سب کی طرف سے اب وہ سنت ترک کرنے کی برائی نہیں آئے گی. کسی نے بھی نہیں کیا تو ایسا ہے کہ یہ سب نے سنت موقع چھوڑی, سب کے حق میں یہ برا ہے.
میرا آپ سے سوال ہے کہ جو عیدین پہ عید آتی ہے یہ حدیث کے ثابت ہے؟
یہ تو ہماری تائید ہے یار کہ جشن ولادت کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو عیدی دینا اور عیدی لینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ ہم کو کام کی بات مل رہی نہیں. تین عیدیں منانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ عید تو ایک ہوتی ہے, تین تین چھٹیاں کرتے ہیں, دعوتیں کرتے, سیر و تفریح کرتے, یہ کس سے ثابت ہے؟ تو بہرحال ہے کہ عیدی جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے, اور عام طور پہ بچوں کو دیتے عیدی, زیادہ تر یہی ہوتا ہے بچوں کو عیدی دیتے ہیں, سیٹھ ملازمین کو دیتے ہوں گے اپنے نوکروں کو. تو یہ چونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے, یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟
تقریباً 500.
میرا نام وقاص محمود ہے. میرا یہ امیر علیہ السلام سے یہ سوال ہے کہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, جب پہلے نہیں یہ سوچا تھی گناہ سے بچ جاؤں, جب ہو جاتا ہے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے, اور میرے لیے دعا بھی کر دو اور کوئی ایسی وظیفہ بتا دو جو میں اس جو گناہ ہے نا بہت بڑا اس سے میں بچ جاؤں.
گناہ اللہ کی نافرمانی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی نافرمانی ہے, کتنی بڑی جرات کی بات ہے. انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی, جو استاذ ہوتے ہیں نا ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہی ہیں, گناہ کی طرف توجہ نہ ہو تب بھی ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو بہت خطرناک ہے, اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا عذاب ہوگا جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس میں اتنی گرمی اس سے نکل پڑے گی, اتنی بدبو پھیلے گی کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں. ایسی یعنی کہ کتنی دور ہے جہنم. تو اب جب اس کی اتنی باریک مطلب یعنی کہ وہ نکلے سوئی کی نوک کی طرح ہو, تو اب یہ کہ جو اندر جائے گا نہ جانے وہ کس قدر تکلیف میں ہوگا, تو موت تو آئے گی نہیں اندر, مرے گا نہیں. تو یہ کتنی تکلیف ہوگی ہے بندہ اس پر ذرا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم مثالیں دی گئی ہیں سمجھانے کے لیے, تو حقیقت تو اسی کو پتا چلے گی جب اندر جائے گا, اور اللہ کرم کبھی بھی نہ جائے دوزخ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹے سچی توبہ کر لو, اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرنے اور طے کرنے, عہد کرنے کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے. اگر آپ یہیں کے ہیں تو یہاں جائیں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, تو اللہ کرے گا تو گناہوں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کی سبزی کی دکان ہے, اور وہاں پر کام کرنے کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا, والدہ صاحبہ کو وہاں پر کھانا بنا کر بھیجنا پڑتا ہے, اس سلسلے میں میری والدہ صاحبہ گناہ گار تو نہیں؟
لڑکا بولا ہے, بعض وقت لڑکے نابالغ بھی ہوتے. ہاں اگر نابالغ لڑکا ہے اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے, تو کھانا دینے میں حرج بھی نہیں ہے, اور اگر بالغ ہے روزہ فرض ہو گیا کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے تو پھر تو اس کو کھلانا نہیں ہے, نہ کھلانا ہے نہ پلانا ہے, بلکہ اس کو سمجھانا ہے کہ وہ روزہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وہ کئی اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہوتی ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن پاک ختم کریں گے. اسلامی بہنوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کی نیتیں کرتے ہیں, لیکن شروع میں دو چار پارے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آگے پڑھے نہیں جاتے, اور یوں ایک دو دن کو چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر مسلسل چھٹی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کا کوئی ہے دل کو کیسے مضبوط کیا جائے اس طرف؟
چھٹی ہو جائے بالفرض تب بھی مطلب پڑھتے رہے, پڑھتے رہے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے, پورا نہیں بھی کر پایا تب بھی اچھی بات ہے, جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا, اور کوشش کریں گے جو رہ گیا تھا اس کو بھی پورا کر لیں. اور سارا ہی سال پڑھنا ثواب ہے, رمضان میں زیادہ ثواب ہے, تو اگر باقی رہ گیا تو بعد میں بھی تو پورا کر سکتے ہیں, اس کو کرنا چاہیے, اس کی فضیلت پر نظر رکھیں, تلاوت کی فضیلت بہت ہے, ثواب بہت ہے اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم آپ کو روزانہ متکفین کے تاثرات بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں. ہمارے متکفین کے کیا کیا تاثرات ہیں آئیے دیکھتے ہیں.
تجھ پہ سستے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
والدین صاحب امیر سنت کے مرید ہیں اس لیے انہوں نے مجھے اس سال بھیجا تھا. یہاں پر آ کر فضان مدینہ آ کر امامہ شریف سے جایا. امیر سنت نے فرمایا تھا کہ امامہ شریف تو میں نے بھی انشاءاللہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ امامہ شریف پہنوں گا. یہ انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ عزوجل اپنے پیر مسجد کے کرم سے انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے. امیر سنت اتنی مدنی باریں لٹا رہے ہیں. کوئی ایسا ہر سوال پوچھنا ہو یہاں پر بندہ نماز روزہ زکوۃ کے بارے میں ہر چیز کا پتا چل جاتا ہے. مجھے نماز کا نہیں پتا تھا. ادھر اسکول کالجوں میں ایسا نہیں پڑھاتے. اسکولوں میں کیا پڑھاتے. ادھر جہاں اسلام کا کام ہو وہیں پر اسلام کا صحیح بتاتے ہیں. یہاں پر آ کر چھوٹے بڑے سے بولنے کی تمیز, سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آ گئی ہے. نارمل لائف میں تو میں آپ کو کیا اسلام بھی بتاؤں. ہر بات پر کسی نہ کسی لڑائی ہو جاتی تھی جھگڑا ہو جاتا, لیکن اب مجھے افسوس لگ رہا ہے یار میں نے اپنی ایسی عمر کیوں اس طرح کے برے کاموں میں گزار دی. بس میں تھا کسی کرایہ نہیں دینا, کبھی کسی ڈرائیور کے ساتھ پنگا ہو جاتا تھا. ادھر پنجاب میں خاص طور سے ڈرائیوروں کے ساتھ بہت پنگا ہو جاتا ہے. بس کو توڑ پھوڑ کرنی جی. غصہ بہت تھا, بہت غصے والے تھے وہ. میرے ماں باپ بھی کہتے تھے یار تم کبھی نہیں سدھر سکتے. میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے جیسا نہیں رہا.
My name is Ishan and I have headed to the last year of bachelor and I belong to Sakhar and I'm here for Faizan Medina to get the blessings of good gathering and alhamdulillah I have become so satisfied here and I also like to call all the viewers to come and join us in itikaf. The main reason I'm here is Amir al-Sunnah. Never seen such an example like here. Alhamdulillah everybody live here like brothers. Alhamdulillah it feels pleasant. When I intended to come here I also intended that in the itikaf I will complete all the books of Amir al-Sunnah. So it's one of the books of Amir al-Sunnah, so it is also in my progress. This year I also will do a Madani course after the Ramadan from the first date. Inshallah my father will also come in the 10 days itikaf. I called him then because I loved this Madani mahal.
My name is Abu Bakr Siddiq and I'm from UK, Rochdale. It's my first time here doing itikaf in Pakistan. I was on the wrong side of the haram side of life before I came here and my mom, she supported me throughout and she convinced me to come to the right side and slowly the change came in within me. I didn't know how to do ghusl properly the sunnah way. I just used to throw water onto myself and that's it. I thought I'd done ghusl. I've never seen people eat khajur with roti before. So it was a new experience. I want to become a true muballigh of Dawat-e-Islami and to help other people who are on the haram path.
My name is Hassan Ali Yusuf Attari and I'm from Luton and I study in Jamiatul Madina second year. Actually I came here for 3 months to do Barama and alhamdulillah azzajal I had the mindset also to do itikaf here as well. The experience here was alhamdulillah it was an exciting experience and the our environment here is amazing and it blown my mind because people from different places and different areas are meeting with each other and talking to each other and they don't care about ethnicity or race. They just meet each other from people from Sindh, from people from Punjab, people from Indonesia, all around the world and they're all acting and being nice towards each other and greeting each other with so much love. The Madani Muzakara and the Bayan Nagrani Shura, you learn stuff that you don't learn from books because Baba Jan, this is a Wali of Allah. Waliye Kamil, you learn stuff which comes from his piety and also his tasawwuf and wisdom. Alhamdulillah, you won't get this from any other place. And the Grand Shura said it was the truth. This doesn't happen. No one respects their mother and father. When I go back, inshallah, to England, I will also kiss my mother and father's hands and I'll do the same respect when the Grand Shura has told us to do. They will be shocked because before, when I didn't come here, I never used to do that. But now when I go back, they say that they will think that, look at the Madani mahal, who has changed my son. Please, sir, ki baragam mein kuch shabd karna chahiye. And she, I want to say that, peace of, when you go to Jannat, please take me with by your hands to Jannat. Remember me in your duas, peace of, ji.
MashaAllah, MashaAllah. آپ سے درخواست کی ہے جب جنت میں جائیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا. ہم سب کو بھی ساتھ لیتے جائیے گا.
اللہ کے دیوانوں کے صدقے مجھے جنت مل جائے بس.
اللہ کرم فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. اور میں والدین سے
درخواست کروں گا اسپیشلی ان یو کے اینڈ یورپ اینڈ ادر ویسٹرن کنٹری کہ آپ یہ دیکھیے جو اس وقت آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ میں نے وہاں کا کلچر آیا ہوں دیکھا ہے. والدین اپنے اولاد کے حوالے سے بہت پریشان ہیں اور اولاد اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے سے بھی دور ہے. بہت پرابلمس ہیں, ماں باپ بہت پرابلم ہیں, اسپیشلی اپنے جو بچے ہیں اس حوالے سے. سو آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف لوٹاتا ہے اور آپ کا بنا کر آپ کی طرف لوٹاتا ہے. تو آپ اپنے اولاد کو, بچوں کو, چلڈرنس کو دعوت اسلامی کی طرف ڈائیورٹ کریں اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کچھ ہی عرصے میں میرے رب نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی طرف آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر آئے گی انشاءاللہ. سو یہ اب آپ کوشش کریں, اس کے لیے آپ کو خود آنا پڑے گا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اجتماع وغیرہ میں لانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ عشق ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی